الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی تعلیمات کا بیان اور ان کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہے ذہن میں رہنے کے لیے بزرگان دین اور علماء امت پر شفقت کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے اسباق چھوٹی چھوٹی تعبیرات یا جملے دے دیتے ہیں اگر کوئی دین پر چلنا چاہے اور اپنی دنیا اور دین کو کامیاب بنانا چاہے دنیا اور آخرت کو میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو ان جملوں کو اور ان مختصر سی تعلیمات کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کے نقشے ترتیب دے سکے جن کا یاد رکھنا آسان ہو اور پھر اپنی زندگی کے واقعات پر ان کو تطبیق دینا ان کا امپلیمنٹ کرنا آسان ہو اس قسم کے جملوں میں سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی کے دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی حاصل کرنے ضروری ہے کہ دو چیزیں اس کی زندگی میں ہوں، ایک اتباع کامل اور ایک اخلاص کامل، دو چیزیں ہیں، اتباع فالو کرنا لیکن جب دل بولا تب، جتنا بولا اتنا، جیسا بولا ویسا، دل کے حساب سے فالو نہیں کرنا، بلکہ ہم جس بھی سچویشن میں ہیں، جس بھی صورتحال میں ہیں، جو حالت بھی ہم پر طاری ہے، اس حال سے بھی ہم گزر رہے ہیں، اس حال میں اللہ کا اور دین کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا، ہمارا دل چاہے تب بھی، دل نہ چاہے تب بھی، تھوڑا دل چاہے تب بھی، زیادہ دل چاہے تب بھی، اور جیسا حکم ہے ویسا پورا کرنا، اپنی طرف سے اس میں اضافے نہیں کرنا، تو اتباع کامل ہے۔ اس کو سادی مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی فجر کی نماز 4 رکعت پڑھے تو بولیں گے کہ بھائی آپ نے غلط کیا، بھائی اس نے نماز ہی پڑھی اور 2 رکعت ایکسٹرا ہی پڑھا تو اس میں غلط کیا کیا؟ اتباع تو کی کہ فجر پڑھا، نیند سے اٹھا، منہ ہاتھ دھویا، سردی کے موسم میں مسجد کو آیا اور آخر کے سنتیں پڑھی، پھر فرض پڑھنے کے لیے ٹھہرا تو 4 کی نیت باندھ لی۔ یہاں تک تو اتباع ہے کہ نماز کے لیے وہ آیا، اللہ کی عبادت اور عظمت کے اظہار کے لیے آیا، لیکن آگے اس وقت میں اللہ کی عبادت کا جو طریقہ بتایا گیا اس کو اس نے اپنے حساب سے فالو کیا، اللہ کے حساب سے نہیں، تو وہ 2 رکعت کے بجائے اگر کوئی 4 رکعت پڑھے گا تو یہ بولیں گے تیری نماز نہیں ہوئی، بلکہ ہو سکتا ہے الٹا گناہ ہو کہ ایک بندہ 2 کو 4 بنائے، دین کو بدلے تو گناہ تو ہوگا۔ سورج کے نکلتے ہوئے، سورج کے ڈوبتے ہوئے حکم ہے کہ نماز نہ پڑھو، اب اگر کوئی عین اس وقت میں نماز پڑھنے ٹھہرے گا تو اس کو روکیں گے کہ بھائی نماز سے نہیں، اس وقت میں نماز سے۔ لوگ جو ہے ایسے معاملات میں شیطان کے اور نفس کے چکر میں آ جاتے ہیں، اگر کوئی روکے تو بولتے ہیں بھائی نماز سے روک رہے ہیں، نماز سے نہیں روک رہے، غلط موقع، ہر چیز کا ایک موقع ہے، اس موقع میں اس کو انجام دیا جائے گا تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر اس کا موقع بدل جائے گا، جگہ بدل جائے گی تو وہ غلط ہے۔ انسان کی شادی اور صحبت، میاں بیوی کا جو ملاپ ہوتا ہے وہ عورت سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن ہر کسی عورت سے کوئی جا کے یہ کام نہیں کر سکتا، جس سے نکاح ہوا ہے اور وہ بھی پاک حالت میں ہے اس سے قربت اختیار کی جا سکتی ہے۔ سمجھنے کے لیے ایک مثال، محسوس مثال یہ بھی ہو گئی۔ تو اتباع کامل ہونا کہ ہم جس بھی حال میں ہیں اس حال میں اللہ کا ہمارے ہم پر کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے، آج جمعہ ہے، یہ وقت ہے جمعہ کا، تو اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت جمعہ پڑھنے کا، جمعہ ہو گیا، آپ جاب سے آئے ہوئے ہیں تو واپس آپ کو جاب کو جانا ہے، تو ابتغاء فضل اللہ وابتغوا من فضل اللہ کا کام ہم انجام دے رہے ہیں۔ جاب کے آورس ہو گئے، ہم گھر کو آ رہے ہیں، گھر کو آتے ہوئے ہم بازار سے اپنے لیے کھانا لیتے آ رہے ہیں، اپنی فیملی کے لیے کھانا لیتے آ رہے ہیں، تو کھانا خریدنا ایک عمل ہے، ایک کام ہے، اس کی اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، لیکن وہاں پہ کوئی نہ کوئی حکم ہے، کھانا حلال لینا ہے، حرام نہیں۔ آپ آ کے کھانے لگ گئے، دستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت کچھ احکام ہیں کہ کھانے میں آپ نیت کرو اس بات کی کہ کھانا صرف پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے ہے یا کچھ اور بھی اس میں اچھی نیت کی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے لیے کھانا لے آئے ہیں اور ساتھ میں ایک واقعی ضرورت مند کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی بھوکا ہے اور آپ کے پاس گنجائش ہے، تو کیا اس صورت میں ہمارے اوپر کوئی حکم نہیں ہے؟ بالکل ہے کہ آپ اپنے لیے بھی کھانا لیں، اپنے بچوں کے لیے بھی لیں، اور اس ضرورت مند کے لیے بھی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی وہ بھوکا ہے۔ مان لیجئے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ضرورت ہے، تو آپ کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ پڑوس کے لیے کھانا لیتے آئیں، اس کے لیے کھانے کا نظم کریں، یا اس کو کھانے کے لیے رقم دیں، یا اس کے کھانے کی فکر کریں، یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ہم جس بھی حال میں ہیں، ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، اٹھ رہے ہوں، کام پہ جا رہے ہوں، جاب پہ جا رہے ہوں، جاب سے آ رہے ہوں، کسی سے مل رہے ہوں، ملا رہے ہوں، بیوی سے مل رہے ہوں، بچوں سے ملاقات کر رہے ہوں، کسی سے ملنے کے لیے خاندان میں جا رہے ہوں، کوئی دعوت اٹینڈ کر رہے ہوں، ہم خوشی کے حال میں ہوں یا غم کے حال میں ہوں، ہم پر کوئی نہ کوئی حکم اللہ کا ضرور ہوتا ہے کہ اس حال میں تم کو یہ کرنا ہے۔ غم آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی کسی پہ، تو اب مصیبت میں صبر کرنا کام ہے۔ زبان سے شکوا، اللہ سے شکایت نہیں کر سکتے کہ مجھ پہ یہ مصیبت کیوں ڈالے، میں ملا تھا کیا مصیبت ڈالنے کے لیے؟ ایک کے بعد ایک مسلسل مجھ پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، پہلے یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر مال کا نقصان ہوا، پھر بیماریاں آ گئے، پھر کسی کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے ہمارے رشتہ قریبی کو اٹھا لیا، پیارے کو اٹھا لیا۔ اب عورتیں اس قسم کا رونا روتی ہیں۔ تو یہ زبان سے حرف شکایت نہیں نکلنا اللہ کے لیے، یہ حکم ہے، اس وقت کا حکم ہے۔ وہ رونا، آنسو کا بہنا، اس کی اجازت ہے اگر کوئی مصیبت میں ہے اور اس غم سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس کو رونا آتا ہے، تو شریعت نے منع نہیں کیا، یہ طبعی تقاضا ہے، کہا کہ رو سکتے ہو۔ دھاڑے مار کر کے رونا، زور زور سے رونا کہ گھر سے باہر آواز جا رہی ہے، بے قابو ہو کے رونا، اپنا سینہ پیٹنا، اپنے کپڑے پھاڑنا، عورتوں کا چوڑیوں کو توڑنا، یا زبان سے اس قسم کے بیجا کلمات کا کہنا، یہ سارا کیا ہے؟ غم کی حالت ہے، تو اس حالت میں اللہ کا حکم ہے۔ خوشی کی حالت ہے، کس بات کی خوشی ہے بھائی؟ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے بیٹے کا حفظ مکمل ہوا، گریجویشن مکمل ہوا، عالمیت مکمل ہوا، ڈاکٹر بن گئے۔ اب ہمارے پاس تو خوشی یہ بھی ہو گئی کہ سالگرہ کا دن آ گیا، برتھ ڈے آ گیا۔ تو یہ جو یہ ہمارے حالات ہیں، ہمارے لیے خوشی کا حال ہے۔ اب سوال یہ ہے، برتھ ڈے آیا مثال کے طور پہ کسی کا، تو یوم ولادت کے آنے پہ خوشی منانا، ہم چاہ رہے ہیں خوشی منانا، سوچنے والی بات ہے کہ منانے کی چیز ہے بھی یا نہیں ہے؟ ہمارے لیے کیا چیز منانے کی ہے، مطلب انجوائے کرنے کی ہے، یا ہم اس کو اختیار کرنے کی ہے، اور کون سی نہیں کرنے کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندہ رہے، حیات رہے دنیا میں، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 23 سال تک بحیثیت نبی آپ دنیا میں حیات رہے۔ کتنے بار آپ نے برتھ ڈے منایا؟ صحابہ کرام ہیں، کتنے صحابہ سے ثابت ہے؟ کسی سے کبھی بھی ثابت نہیں ہے۔ خود حضور کی برتھ ڈے جو میلاد کے نام سے مناتے ہیں، تھوڑا سا ابھی یہ اس کا موقع نہیں ہے، لیکن بات نکلی ہے تو ایک نقطہ ذہن میں رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول میں، 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، یعنی جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اس وقت 12 ربیع الاول تھا، یہ اتنا پکا قول نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا تاریخوں میں کہ یہ بھی تاریخ کا ذکر ملتا ہے، وہ بھی تاریخ کا ذکر ملتا، تو یہ پکا نہیں ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی یہ پکا ہے، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ولادت ہوئی، اس میں ایک سے زیادہ قول ملتے ہیں، 8 کا قول ملتا، 10 کا قول ملتا، 12 ربیع الاول کا قول ملتا۔ اب آپ دیکھیں، جو بندہ عید میلاد 12 کو منا رہا، کس چیز پہ منا رہا ہو؟ وہ منا رہا حضور کی وفات پہ خوشی۔ حضور کی ولادت کی خوشی کس کو نہیں ہوگی؟ ہر ایک کو ہوگی۔ حضور رحمت للعالمین ہے، انسان تو انسان، غیروں کو خوشی ہے اس بات کی، غیر انسانوں کو اس بات کی خوشی ہے۔ تو آپ کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے، وہ بھی اس دن جو آپ کی ولادت کا نہیں، وفات کا یقینی دن ہے، اور حضور کی وفات ایسا صدمہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہ کوئی بھی مصیبت آئے تو یہ سوچ لینا کہ تم نے مجھے کھو دیا ہے، تو مجھے کھونے سے بڑھ کر تمہارے لیے اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ تو وہ جو صدمے کی چیز تھی اور دنیا کا سب سے بڑا صدمہ تھا، اسی کو خوشی کا موقع بنا لیا گیا، اسی دن کو خوشی کا دن سمجھ لیا گیا۔ تو ہم خوشی منانا چاہتے ہیں، شادی کی خوشی، شادی کی خوشی منانا ہے، اسلام میں ہے، لیکن برتھ ڈے کی خوشی منانا تو اسلام میں نہیں ہے، عقیقے کی خوشی منانا ہے اسلام میں ہے، شادی کی جو مناتے ہیں، شادی سے مراد میں وہ نہیں بول رہا ہوں، وہ سال بسال جو آتی ہے میرج اینیورسری کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ شادی جب بندے نے کی ہے اس وقت کی خوشی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو منانے کی اجازت ہے، لیکن یہ جو اینیورسریاں منائی جاتی ہیں اس کا ثبوت کہاں ہے؟ کس نے منائی، کتنی دفعہ منائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، کتنے اینیورسری آپ نے منائے؟ صحابیات نے منائے، آپ کی ازواج نے منائی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم خوشی منانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس موقع سے ہمارے لیے کیا حکم ہے، منانے کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ اب جیسے عید میلاد کے حوالے سے بتایا گیا کہ میلاد کے موقع سے ربیع الاول میں خوشی منا لی جاتی ہے، حالانکہ وہ موقع منانے کا نہیں ہے، اس وقت منانے کا نہیں ہے، وہ تو فکر کا موقع ہے۔ ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے تو آپ نے بتایا کہ وہ کیسے منائی جاتی ہے، آپ نے بتایا جس کو میری ولادت کی خوشی ہے وہ ہر پیر کا روزہ رکھے، خوشی منانے کا طریقہ بھی تو بتایا اسلام نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا جس کو میرے پیدا ہونے کی خوشی ہے وہ ہر پیر کا روزہ رکھے، تو وہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے میں خوشی نہیں ہے، ہر پیر کے روزہ رکھنے میں خوشی کا اظہار ہے۔ ایسے ہی کوئی شادی کر رہا ہے تو شادی کر سکتا ہے اور اس موقع سے خوشی منا سکتا ہے، اور اپنے لیے اللہ نے جتنے وسائل اس کو استطاعت دے رکھی ہے اس حساب سے اس خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، کوئی جگہ لی وہاں پہ لوگوں کو اس نے دعوت دی، کھانا وانا اپنی حیثیت کے حساب سے کھلا لیا، تحفے تحائف لیے اور دیے اور خوشی سے یہ سارے کام انجام دیے، لیکن اس میں دوسرے ممنوعات کو ٹھونس دینا، اب اس کے اندر میوزک بھی چل رہا ہے، گانا باجا بھی چل رہا ہے، اس میں ناچ بھی چل رہا ہے، اس میں ویڈیو فوٹو بھی چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہے، اس سے پہلے شادی سے پہلے کی رسمیں چل رہی ہے، شادی کے بعد کی رسمیں چل رہی ہے۔ شادی ایک موقع ہے، اس موقع سے اللہ کا ہم پر حکم ہے، کیا ان رسموں کی اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ شادی کے موقعوں سے ویڈیو کی فوٹو کی اجازت ہے اگر ضروری ہے، جیسے بعض دفعہ کارروائیوں کے لیے، لیگل کارروائیوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو وہ اور چیز ہے، وہ ضرورت میں آتی ہے پھر اس کی اجازت ہوگی، لیکن جو ایسی نہیں ہے، وہ بیجا جو فوٹو سیشن کروایا جاتا، اس کے جو ریکارڈ رکھے جاتے، وہ کہاں سے جائز ہوں گے؟ اور اگر ہم کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم ہم توڑ رہے ہیں، کہ اس موقع سے اللہ کا ہمارے لیے جو حکم تھا اس حکم کو ہم نے نہ سمجھا اور نہ اختیار کیا۔ تو اللہ کا حکم ہمارے ہر حال پہ ہوتا ہے، ہر حال میں، اچھا برا، جس کو جو ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے وہ، جو غم کا موقع ہے وہ، سارا، اور ہمارے سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ افراد ہوں، بیوی بچے ہوں، والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، دوسرے اور رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، جاب کے لوگ ہوں، دوسری اور جگہ کے لوگ ہوں، آنے جانے میں ملانے والے لوگ ہوں، شناسا لوگ ہوں، یہ ان سب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہر حالت میں جو حکم اللہ کی طرف سے ہے اس کو ماننا، اور اپنے حساب سے نہیں، انہی کے حساب سے ماننا، یہ اتباع کامل بولتے ہیں اس کو۔ تو ایک لفظ یاد رکھنے کے لیے، جیسا کہ بتایا گیا کہ بہت اسلام کی تعلیمات تو بہت ساری ہیں، لیکن کوئی اگر اپنے آپ کو، جیسا کہ ضروری ہے کہ دین کا پابند رکھے، اس کے لیے میں کیا بات ذہن میں رکھوں؟ تو بزرگان دین نے مختلف الگ الگ جملے دیے ہوئے ہیں کہ لوگ اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی پوری زندگی کا نقشہ ترتیب دے سکتے۔ ایک ہے اتباع کامل، اور دوسری چیز ہے اخلاص کامل، اخلاص، خلوص نیت سے ہر کام کو انجام دینا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اخلاص نیت کی۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بھی کام کیا جا رہا ہے اس کا مقصد نیک ہونا اور اللہ کی رضا اس کا مقصد رہنا۔ لیکن یہ جو اللہ کی رضا کی اور اچھے مقصد کی جو نیت کی جاتی ہے، یہ نیت حرام میں نہیں کی جاتی، دو کاموں میں کی جاتی، ایک جو عبادت اور حلال ہیں اس میں، اور جو مباح ہیں اس میں۔ کام تین طرح کے ہیں، ایک وہ جو کرنے والے ہیں، کرنے کا حکم ہے، روزہ رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، کسی کی مدد کرو، وغیرہ وغیرہ، اور ایک کام وہ ہے جو نہیں کرنے والے ہیں، چوری مت کرو، زنا مت کرو، ڈاکہ مت ڈالو، کسی کی بے عزتی مت کرو، غیبت مت کرو، چغلی مت کھاؤ، حرام مت کھاؤ، وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں کرنے والے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو کر بھی سکتے اور نہیں بھی کر سکتے، کرنا ضروری نہیں ہے، چھوڑنا ضروری بھی نہیں، بہت سارے ہیں۔ یہ جو مباح کام ہے نا، اس کی فہرست بہت طویل ہے، اس کی بہت لمبی ہے، یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کے لیے کرنا ضروری بھی نہیں ہے اور نہیں کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے مال کے حساب سے اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسراف سے کام لینا حرام ہے، لیکن اپنے کسی شادی بیاہ میں کسی کو تحفہ تحائف دینا مباح ہے۔ تینوں میں پیسہ ہی خرچ ہو رہا ہے، زکوٰۃ دینے میں بھی آپ کا پیسہ جا رہا ہے، جہاں فضول خرچی کر رہے ہیں، غیر ضروری طور پہ ضرورت سے زائد خرچہ کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی پیسہ ہی جا رہا ہے، کسی کو آپ ہدیہ دے رہے ہیں وہاں پر بھی پیسہ جا رہا ہے۔ یہ انفاق کی صورتیں ہیں، پیسہ خرچنے کی صورتیں ہیں. ایک صورت آپ کے لیے فرض ہے زکوٰۃ دینا، دوسری صورت اسراف حرام ہے، اور تیسری صورت ہدیہ دینا مباح ہے. تو یہ جو تین کام ہیں، تین کیٹیگری ہیں، ان کے اندر یہ جو اصول ہے نا، اچھی نیت سے کوئی کام کرنا، یہ صرف دو جگہ اپلائی ہوتا، تینوں جگہ اپلائی نہیں ہوتا. اچھی نیت سے کوئی کام کرنے والا جو حکم ہے وہ ان تین صورتوں میں سے، کیٹیگریز میں سے دو پہ اپلائی ہوتا صرف، جو حلال ہے اس میں اور جو مباح ہے اس میں. جو حرام ہے وہاں پہ یہ اصول اپلائی نہیں ہوتا. کسی کے پیسے ہڑپ لیے، ہڑپ کے بولتے ہیں میں اس کو صدقہ کرنے کے لیے ہڑپا، فلاں ضرور غریب کی مدد کرنا ہے مجھے اس لیے، نہیں، یہ کام جائز نہیں تھا. اس میں نیک نیت کریں گے بھی تو جائز نہیں، نیک نیت کی وجہ سے ثواب ملتا بول کے مول صاحب مسجد میں سنائے تھے اس لیے میں کرانے نہیں کر سکتے، وہ اس کا موقع نہیں ہے. وہ تو تین طرح کے عمل ہیں، ایک حلال ہے. اب جیسے زکوٰۃ دینا ہے، آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے پیسوں میں سے ایک معتد بھی مقدار، ایک اماؤنٹ جو ہے نکالا اور دے دیا، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، تو زکوٰۃ تھوڑی ادا ہوگی، نیت کرنا ہوگا آپ کو. آپ نے اپنے پاس سے رقم اٹھائی اور ایک صاحب کو دے دی، وہ صاحب آپ کے رشتے دار نکلے، آپ ان کو ہدیہ دینے کی نیت کر رہے تھے، آپ نے دے دی، دینے کا ثواب ہوگا، ہدیے کا ثواب تو الگ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوا کیونکہ نیت نہیں ہے ہدیے کی، بس دے دیا ہے آپ نے. تو یہ جو نیک عمل ہوتا ہے یا جو فرض ضروری جائز عمل ہوتا ہے، اس کے اندر نیت کرنے سے ثواب ملتا ہے، نیت نہیں کریں گے تو پھر ثواب رہ جاتا ہے. اخلاص کی اور نیت کی بڑی اہمیت ہے. اخلاص کا خلاصہ نکلتا ہے نیت کو درست کرنا، دل کا ڈائریکشن صحیح کرنا، اللہ کی طرف کرنا، اور یہ ہر حال میں ہوتا ہے، ہر چھوٹے بڑے حال میں ہوتا ہے. ہمارے اوپر جو احوال طاری ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جو احوال پیش آتے ہیں، ان سب احوال میں ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کپڑے پہنے ایک دفعہ، اور کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلے، نئے کپڑے تھے، تو وہ فیل آتا ہے نا بعض دفعہ، اچھے کپڑے پہن لیا میں بول کے، حضرت عمر کو وہ والا فیل آ گیا. تو گھر واپس آ کے کپڑے چینج کرے، بولے میرا دل خراب کر رہی ہے کپڑے. دل کی ایسی نگرانی، دل ان کپڑوں میں مگن ہو رہا تھا، ان کی وجہ سے خوش ہو رہا تھا. بولے یہ اپنا میرا کام بگاڑنے والی چیز ہے، اتار اس ان کپڑوں کو اتار دیا. یعنی آج جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، جب تک وہ فیل نہیں آتا ہم سیٹ کرتے رہتے ہیں خود کو، اور وہ فیل آ جانے پہ انہوں نے کپڑے چینج کر دیے کہ نہیں یہ نہیں چاہیے، کپڑے پہننا مقصد ہے، وہ فیل لینا مقصد نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ دشمن سے انتقام لے رہے ہیں، اس نے تھوک دیا تو ان کو غصہ آ گیا، تو انتقام چھوڑ کے اڑ گئے. بھائی اس کے اوپر سوار تھے، وہ مغلوب تھا، وہ نیچے تھا دشمن، اس کو ذبح کر سکتے تھے، اس کو مار ڈال سکتے تھے، اس کے تھوک دینے پہ اڑ گئے. اٹھ کے بول رہے ہیں کہ میں اس واسطے چھوڑ دیا کہ مجھے اس پہ غصہ آ گیا تھا، اس وقت تک اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، تھوکنے پہ مجھے ذاتی انتقام آ گیا، اب جو کام میں اللہ کے لیے کر رہا تھا میں اس میں اپنی ذات کو شامل کرنا نہیں چاہتا تھا، چھوڑ دیا اس کو، انتقام کی کیفیت ہو گئے. ایک حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب ان کو ہدیہ لا کر کے دیے، گفٹ دیے کوئی چیز، تو انہوں نے انکار کیا. دوبارہ کہا کہ حضرت لے لیجئے، انہوں نے پھر انکار کیا. تیسری بار انہوں نے کہا تو لے لیا. وہ مجلس ہو گئی، خاص لوگ رہتے، انہوں نے بعد میں پوچھا کہ اگر آپ کے لیے لینا حلال تھا جو تیسری بار آپ لیے تو پہلے کیوں منع کرے، اور اگر حرام تھا تو پھر تیسری دفعہ لیے کیوں؟ بولے بات خالی اتنی ظاہر کی نہیں ہے، بات فتوے کی نہیں تقوی کی ہے. لینا تو حلال تھا، اول تو پہلی بار جب اس نے بولا، دوسری بار جب بولا، تیسری بار جب بولا، ہر صورت میں حلال تھا. تقوی کے لحاظ سے یہ تھا کہ میں اس کا ہدیہ لینا نہیں چاہ رہا تھا، ہوتا ہے بعض دفعہ طبیعت نہیں چلتی تو میں لینا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے منع کیا. لیکن جب تیسری دفعہ اس نے کیا اور میں منع کرتا تو اس کی بے عزتی تھی اور میری عزت، میں لے لیتا تو میری بے عزتی تھی کہ دو دفعہ منع کر کے پھر لے لیے، میری بے عزتی تھی اور اس کی عزت، تو میں نے اس کی عزت کی خاطر یہ رقم قبول کی، یہ ہدیہ قبول کیا ہے، اپنے لیے نہیں قبول کیا. دل کی ایسی نگرانی. ایک استاد صاحب کے پاس ایک شاگرد صاحب پڑھتے تھے، استاد صاحب جو ہے ایک دن شاگرد ان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ استاد کی حالت کافی خراب ہے، فاقے سے تھے، وہ کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں. فاقے کو آج دنیا والے نہیں سمجھتے، فاقے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو دل چاہ رہا گھر میں وہ موجود نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب. فاقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کھانے کے قابل کوئی چیز نہیں بچنا جس کو آپ کھا سکیں، اور اس کے انتظام کے لیے آپ کے پاس کچھ ہونا بھی نہیں، اس کو بولتے ہیں فاقہ. تو استاد صاحب فاقے سے تھے، شاگرد آئے پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹ، اور دیکھے کہ مول صاحب کی طبیعت ایسی ہے تو چلے گئے واپس، کیا نہیں آج طبیعت نہیں چاہ رہی، آج نہیں پڑھتے. جا کر کے گھر سے کھانا باندھ کے لائے استاد کے لیے، تو استاد نے منع کر دیا. پوچھے کیوں منع کیا؟ اب یہ تفصیل تو خیر سوال جواب نہیں ہوا، استاد نے منع کر دیا، منع کرتے ہی شاگرد اٹھے اور واپس چلے گئے، آدھا راستہ جا کر پھر واپس پلٹ کر آئے اور استاذ کو پیش کیا تو کھا لیے استاذ، پہلے جب کھانا لائے تھے تب بھی اتنی ہی بھوک تھی، دوبارہ جب آدھا راستہ سے جا کر واپس پلٹ آیا شاگرد تب بھی اتنی ہی بھوک تھی، پہلی دفعہ منع کیا دوسری دفعہ کھا لیا، انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ جب تم کھانا لے کر آئے تھے تو جب تم میری درسگاہ سے یہاں سے اٹھ کر گئے تھے کہ آج دل نہیں چاہ رہا، تب میں سمجھ گیا کہ تم میری شکل سے سمجھ گئے کہ کھانے کی ضرورت ہے، تو میرا دل یہ بولنے لگا کہ اب یہ میرے لیے کھانا لائے گا، اس کو اشراف بولتے ہیں حدیث میں، دل سوال کرنا، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مال اشراف سے حاصل ہو، دل کے سوال کے ساتھ حاصل ہو، وہ حاصل نہ کر، اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ برکت سے خالی ہوتا ہے، اور جو اشراف کے بغیر ہو وہ برکت والا ہوتا ہے، اور اس کی اجازت ہے، پہلی دفعہ جب تم کھانا لائے تھے تو دل میں اشراف تھا، سوال تھا، میں نے نہیں قبول کیا، دوبارہ جب تم لے کے چلے گئے تو اب تو امید ختم ہو گئی نا کہ وہ لے کے چلا گیا ہے، تو دوبارہ جب تم لے کر آئے ہو تو اب اشراف اور دل میں سوال نہیں تھا کہ تم لاؤ گے، امید نہیں تھی اس کی، تو لہٰذا دوبارہ میں نے اس کو قبول کر لیا۔ واقعات چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن دل کی نگرانی کا مسئلہ ہے، ہمارے جتنے بھی احوال ہوتے ہیں ان احوال کے اندر آپ دیکھ لیجئے، اسلام میں ہر عمل کی دو حیثیتیں نکلتی ہیں، ایک دنیا کی طرف اور ایک دین کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرض الوفات میں ہیں، ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، نوجوان صاحب تھے ہماری طرح، ہم میں سے اکثروں کی طرح، ان کے پینچے بھی ان کے ٹخنوں سے نیچے جا رہے تھے، اینکلس ہوتے اس سے نیچے ہم اپنا کپڑا نہیں رکھ سکتے، چاہے ہم پینٹ پہنے چاہے ہم سردی کا کپڑا پہنے، اللہ کہ مجبوری ہو نہیں رکھ سکتے ہم، تو حضرت عمر نے اس حالت میں ان سے فرمایا کہ ارفع ثوبک، او بھائی صاحب ذرا اپنے کپڑے بھی اونچے کر لیتے جاؤ، فإنه انقى لثوبك واتقى لربك، اس سے کپڑا بھی صاف رہے گا کہ نیچے لگ کے میلا نہیں ہوگا فلور کو لگ کے اور جوتوں کو لگ کر کے، اور دوسرے یہ اللہ سے ڈرنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کپڑوں کو اور اپنے تہبند کو اونچا رکھنے کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم لوگ اپنی بیویوں سے جو ملاقات کرتے ہو، ہر شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے تو اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اپنی خواہش پوری کرے اس میں بھی صدقے کا ثواب؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ اپنی خواہش حرام طریقے سے پوری کرتا، لیکن اس نے خود کو حرام سے بچایا ہے، تو حرام سے بچانے کی نیت پہ اس کو صدقے کا ثواب۔ ہر عمل میں ہمارے یہ دو رخ دو دو, دو پہلو پائے جاتے ہیں، اس کو آپ چاہے تو دین بنا لیں چاہے تو نہ بنائیں۔ ہم نماز پڑھ لیں بغیر نیت کے کھڑے ہو جائیں گے تو نماز ادا بھی نہیں ہوگی، نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا، کھانا کھا رہے ہیں بغیر نیت کے کھا لیے تو پیٹ تو بھر جائے گا، ثواب ایک لقمے کا نہیں ملے گا، دعا پڑھ کے ایک نیت سے کھائیں کہ اس سے قوت حاصل ہوگی، اللہ کا حکم بھی ہے اور وہ قوت پھر اللہ کے کئی حکموں کے پورا کرنے میں مدد دے گی، بس اتنی نیت، وہ کھانے کو وہ عادت کو عبادت بنا ڈالیں۔ اخلاص پارس ہے جو چیزوں کو سونا بنا دیتا ہے۔ اب تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔